کیسے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔
عزیز سامعین، ابھی اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ شاعر اپنے وقت کی تاریخ کا آئینہ ہوتا ہے، وہ وقت اور اپنے دور کے گزرتے حالات کو الفاظ کا روپ دیتا ہے۔ آج فلسطین، غزہ، لبنان غاصب صہیونی حکومت کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور اس ظلم و ستم کو شاعر بھی اپنے انداز میں ایک الفاظ کی صورت میں اس تاریخ کو رقم کر رہا ہے۔ معروف افسانہ نگار، رائٹر اور شاعر علی اکبر ناطق نے ان دنوں ایک نظم لکھی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے علی والوں کا راز۔ علی کے بیٹوں کی خیر مولا، رسول زادوں کے صدقے جاؤں، پھر ان کو خیبر کا سامنا ہے۔ علی کے بیٹوں کی خیر مولا، رسول زادوں کے صدقے جاؤں، پھر ان کو خیبر کا سامنا ہے۔ یہ کیسی معجز حقیقتیں ہیں کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، زمانے منزل بدل چکے ہیں، نسب فراموش ہو گئے ہیں۔ زمانے منزل بدل چکے ہیں، نسب فراموش ہو گئے ہیں، مگر علی اور اس کے بیٹے وہیں کھڑے ہیں۔ بنا میں نصرت علم اٹھائے، رہین راہ خدا ڈٹے ہیں، مگر علی اور اس کے بیٹے وہیں کھڑے ہیں۔ بنا میں نصرت علم اٹھائے، رہین راہ خدا ڈٹے ہیں، وہیں کھڑے ہیں جہاں پیغمبر سے عہد باندھا، خدائے واحد کی بندگی کا، رہے شہادت کی زندگی کا۔ خدا کی بستی میں بسنے والے ضعیف لوگوں کی ڈھال بن کر علی کے بیٹے وہیں کھڑے ہیں جہاں رسول خدا نے ان کو کھڑا کیا تھا۔ نہ خیمہ بدلا، نہ رسم بدلی، نہ جنگ و میدان سے منہ کو پھیرا، علی اور اس کے عظیم بیٹوں کی رسم ٹھہری ہے ٹھہر جانا۔ نہ خیمہ بدلا، نہ رسم بدلی، نہ جنگ و میدان سے منہ کو پھیرا، علی اور اس کے عظیم بیٹوں کی رسم ٹھہری ہے ٹھہر جانا۔ غبار تیغ و سنا کے طوفاں میں ڈوب جانا، روئے شہادت میں تیر جانا، لہو کے دریا سے پیر جانا۔ یہ 14 صدیوں کا فاصلہ ہے، نئے زمانے کے سارے مرحب تمام انتر، نئے زمانے کے سارے مرحب تمام انتر۔ بزرگ شیطان کے گرز لے کر علی کے بیٹوں کے سامنے ہیں، بزرگ شیطان کے گرز لے کر علی کے بیٹوں کے سامنے ہیں۔ یہ 14 صدیوں کا فاصلہ ہے، نہ خون بدلا، نہ نام بدلے، تمام ہندا پسر گرے ہیں بزرگ شیطان کی چھتریوں میں، تمام بندے پسر، تمام ہندا پسر گرے ہیں بزرگ شیطان کی چھتریوں میں۔ وہ خوف و دہشت میں سر جھکائے یہود زادوں سے مل گئے ہیں، وہ خوف و دہشت میں سر جھکائے یہود زادوں سے مل گئے ہیں۔ قدیم علت میں مبتلا ہیں یہ اہل خیبر سے ڈر گئے ہیں، مگر خدا کے ولی کا پرچم نہ تب جھکا تھا نہ اب جھکے گا۔ علی نے توڑا تھا زور مرحب، علی نے کاٹا تھا تخت خیبر، یہی تھا سورج جو دیکھتا تھا علی کے بازو، یہی زمین تھی جو سن رہی تھی علی کا نعرہ، جو سن سکو تو اے سامری کے قدیم بیٹو سنو حقیقت، تم اہل مغرب کو لے کے آؤ، بزرگ شیطان کے سب جہازوں کو پانیوں میں اتار لاؤ، سعود زادوں کو قطریوں کو پکار لاؤ، تمام عرب و عجم کے لشکر زمین وسطی میں جمع کر لو، مگر علی کی عظیم ضربت تمہارے مرحب کو کاٹ دے گی، تمہیں خبر ہو علی کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے وہ تیغ دو سر، کہ جس کے آب صفا کے آگے تمہارا جادو نہیں چلے گا، تمہارا بچھڑا ہی ذب ہوگا، تمہاری قسمت شکست خوردہ، ذلیل و رسوا تمہاری کوشش، علی کے ہاتھوں تمہارا خیبر اجڑ چکا ہے، کبھی دوبارہ نہ بس سکے گا، تمہارا حیدر سے واسطہ تھا، اب اس کے بیٹوں سے سامنا ہے۔ تو سامعین سنتے ہیں نشریات کا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت، جس کے بعد آپ دعائے کمیل سے اقتباس سماعت فرما سکیں گے۔
اسلام کی معرفت،
محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ہم آج کے اس پروگرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکومتی نظام کے بعض اساسی اور بنیادی معیارات اور آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ سامن، جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کو تاریخ اسلام کے آغاز کے عنوان سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے اسلام کے فروغ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تیسرا سالہ دور مکہ مکرمہ میں گزرا، اور رسالت نبوی کے دوسرے دور کا آغاز مدینہ میں ہوا۔ مدینہ میں رسالت کے دور کی مدت 10 سال تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مدینہ کو دینی، معاشرتی اور سیاسی مرکز قرار دیا، اور دین اسلام کو شہر مدینہ سے ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ دینی حکومت کے قیام کے راستے میں پیغمبر اکرم کا ایک اہم اقدام یہ تھا کہ آپ نے مسلمانوں کو شہر مدینہ میں جمع اور اکٹھا کیا، تاکہ ثقافتی اور سماجی حوالے سے نیا تشخص وجود میں لائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک و بت پرستی کے خلاف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدوجہد اور یکتا پرستی کے نظریے کی ترویج کے لیے ایک ایسے معاشرے کی ضرورت تھی جو واحد تشخص کا حامل ہو۔ پیغمبر اکرم نے عقیدہ توحید کی بنیاد پر اس تشخص کو عملی شکل دی، لہذا معاشرے اور اس حکومت میں کہ رسول اکرم نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اس میں خداوند کریم کی وحدانیت پر ایمان اور معنویت اہم ترین اور بنیادی ترین معیار تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعلان کے ساتھ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس بات کا اقرار کرو کہ کوئی خدا نہیں ہے جز خدا یکتا، تاکہ نجات پا جاؤ، انسان کی کامرانی اور رہائی کو صرف خدا بے مثل و یکتا کی معرفت اور اس کی یکتائی اور وحدانیت کے اقرار سے مشروط قرار دیا۔ پیغمبر اکرم نے ایسے ماحول میں جس پر جہالت اور بیہودہ آداب و رسوم کی حکمرانی تھی، نظریہ توحید پر مبنی ایک نئے حکومتی نظام کی بنیاد رکھی۔ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام حکومت کی بنیاد رکھی، اس میں حقیقی حاکمیت و حکمرانی خداوند متعال کی ہے، یعنی حکمرانی اور قانون خداوند عالم کی جانب سے ہے اور وہی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ البتہ خدا نے اپنے قوانین و ضوابط کے نفاذ اور ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی معصوم اور خطاؤں اور گناہوں سے پاک ہستی کا انتخاب کیا۔ اس توحیدی نظام میں انسان کے لیے انسانوں اور جمادات یعنی پتھروں کی عبادت و پرستش سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ عبادت و بندگی صرف خدا واحد و یکتا سے مختص ہے۔ اس طرح معلوم ہوا کہ پیغمبر اکرم کے توحیدی معاشرے میں ہدف و مقصد عشق الہی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے عبارت تھا، ایسا ایمان جو عوام کے دل سے ابھرا اور ان کے صحیح سمت حرکت کرنے کا محرک بنا۔ رسول اکرم کے نظام حکومت کے معیارات میں سے ایک عدل و انصاف پر آپ کی خاص توجہ تھی۔ عدل و انصاف عالم ہستی کی ضروریات میں شامل ہے اور الہی قوانین و ضوابط عدل و انصاف کی بنیاد پر وضع کیے گئے ہیں۔ انسان اجتماعی عدل و انصاف کی برقراری کے بغیر کامرانی کی منزل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اجتماعی عدل کے بغیر انسانی معاشروں اور سیاسی طاقتوں کو اپنی منمانی کے ساتھ ساتھ ہلاکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عدل و انصاف کا قیام اور عوام پر ظلم و جور کی روک تھام بھی رسول اکرم کی حکومت اور سیاسی نظام کے اہداف میں شامل تھی۔ آپ نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس طرح کی بد دعا اور باب اجابت الہی کے درمیان کوئی پردہ اور رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ رسول اکرم نے اسی طرح مظلوموں کو ظالموں کے ظلم و جور کے خلاف خاموشی اختیار کرنے سے نہیں فرمائی۔ قرآن کریم نے بھی عدل انصاف کے اصول کا خیال رکھنے پر تاکید کی ہے اور بہت سی آیتوں میں تمام انسانوں کو نفاذ عدل کی رغبت دلائی ہے۔ پیغمبر اکرم اپنے دور کے معاشرے میں عدل انصاف کے نفاذ میں ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ عہد پیغمبر کے اسلامی معاشرے میں سب برابر اور ایک دوسرے کے بھائی تھے، اور کسی شخص کو بھی دوسرے شخص پر فضیلت و برتری حاصل نہیں تھی مگر صرف تقوی کے لحاظ سے۔ رسول اکرم دولت و ثروت اور جاہ و منصب و اقتدار کو فضیلت و برتری کا معیار نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نہ کسی غریب و بےکس کو اس کی غربت اور بے کسی کے سبب حقیر سمجھتے تھے، اور نہ کسی امیر و ثروت مند کو اس کی دولت و ثروت کے باعث صاحب عزت و عظمت سمجھتے تھے، بلکہ آپ اس بارے میں فرماتے ہیں، وہ شخص کے جس کے پاس اگر کوئی ثروت مند آ جائے اور وہ اس کی دولت اور دنیا سے بہرہ مند ہونے کی غرض سے اس کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آئے تو گویا وہ اپنے دو تہائی دین سے محروم ہو گیا ہے۔ اسی عدل کی بنیاد پر نسل پرستی، قوم پرستی اور نسلی امتیازات کی ممانعت پیغمبر اکرم کے اجتماعی اور حکومتی نظام کے ضوابط میں شامل تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نئے تشکیل کردہ نظام میں قومی تعصبات اور نسل پرستی کا مقابلہ کیا اور فضیلت و برتری کا معیار تقوی اور رستگاری کو قرار دیا۔ آپ نے نسلی تعصبات کی نفی کرتے ہوئے بلال حبشی کو، جو ایک سیاہ فام تھے، اپنا خصوصی مؤذن بنا دیا، اور سلمان فارسی کو، جو ایرانی تھے، ان کی قدردانی کی۔ رسول اکرم نے اپنی اس روش سے اس وقت کے معاشرے پر مسلط نسلی امتیازات کا عملی طور پر مقابلہ کیا اور نسلی امتیازات کے بجائے الہی اقدار کو اجتماعی مقام و منصب کا معیار قرار دیا۔ رسول اکرم کے نئے تشکیل کردہ اجتماعی نظام حکومت میں دوسرا معیار علم و معرفت تھا۔ سب سے پہلے جو آیات پیغمبر اکرم پر نازل ہوئیں ان میں پڑھنے پر زور دیا گیا ہے اور قلم و علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ آیات اسلام میں علم و دانائی کے اعلیٰ مقام و منزلت کو ظاہر کرتی ہیں۔ رسول خدا نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اس میں لوگوں کی فضیلت و عظمت کا معیار علم، عقل و دانائی کا حامل ہونا تھا۔ در حقیقت بنیادی طور پر سیاسی اور سماجی ثقافتوں اور نظاموں کی ترقی و پیش رفت کے اسباب میں سے ایک علم و فہم ہے۔ جیسا کہ ٹھوس تاریخی ثبوت و شواہد کے مطابق مسیحیت میں بعض بیہودہ اور غیر واقعی اور غیر علمی افکار و نظریات کی شمولیت اور عیسائیت کا اپنے اصلی راستے سے ہٹ جانا کلیسا کی ساکھ کمزور ہونے کا باعث بنا ہے۔ علم و دانش سے قرون وسطی کے کلیسا کی مخالفت اور اس بارے میں کلیسا کا غیر منطقی رویہ اور ناروا سلوک مغربی دنیا میں سیاست سے دین کی جدائی کا نظریہ پھیلنے کی راہ ہموار کرنے کا باعث بنا ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم نے اقوام عالم کے سامنے جو اجتماعی نظام اور دائمی تمدن پیش کیا وہ نہ صرف علمی اور عقلی باتوں کا مخالف نہیں ہے بلکہ وہ انسانوں کا ہمیشہ حصول علم اور تدبر و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ رجحان تھا جس نے اسلام کو مختلف علوم کے عظیم مفکرین اور دانشوروں کا علمی گہوارہ اور مرکز بنا دیا۔ اس طرح رسول اکرم کا نظام توحید جو عالمی رجحان کے پیش نظر قائم کیا گیا، اس کے بنیادی اور حقیقی معیارات میں توانائی، تقوی اور عدل و انصاف، انسان کی برتری اور فضیلت شامل ہیں۔ رسول اکرم کے حکومتی نظام کے دیگر اہم معیارات میں سے ایک امت اسلامیہ کے اتحاد سے عبارت تھا۔ جیسا کہ ہم آپ عزیز سامعین خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مختلف گروہوں سے معاہدے کیے۔ میثاق مدینہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ میں موجود گروہوں اور قبائل کے درمیان ہونے والا پہلا اور اہم ترین معاہدہ تھا۔ قومی اور دینی اتحاد کی برقراری کے لیے بہترین طریقہ کار تھا، کیونکہ متحارب قبائل کے درمیان برقرار ہونے والے اتحاد نے سیاسی اور حکومتی اتحاد کی برقراری کی راہ ہموار کر دی۔ مہاجرین و انصار کے درمیان معاہدہ بھی مسلمانوں کے درمیان وحدت و اتحاد کے حوالے سے رسول اکرم کا ایک اہم اقدام شمار ہوتا تھا۔ قومی تعصبات کی نفی اور خدائے واحد و یکتا پر ایمان کی بنیاد پر اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے پر مبنی اقدام بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد کے محور پر اجتماعی رابطے کی برقراری کے لیے رسول خدا کی کوششوں کا غماز ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارہ قائم کر کے مسلمانوں کو بہت سے ممکنہ خطروں سے محفوظ کر دیا۔ مسلمانوں کے درمیان معاشرتی اور الفت و مہربانی کے بندھن اور امن و آشتی کی برقراری ان مسائل میں شامل ہیں جن پر پیغمبر اسلام مختلف مراحل میں خصوصی توجہ دیتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی صاحبان ایمان کے درمیان اعلیٰ ترین ممکنہ سطح پر مہربانی کے بندھن اور رشتے یعنی بھائی چارے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلا شبہ قہر و غصہ، کینہ و حسد اور عناد و دشمنی افراد کے نفس و روح کے لیے نقصان دہ ہے اور انہیں فعالیت اور تخلیقی کاموں سے روکنے کا باعث ہے۔ چنانچہ بد مزاج، غصہ ور اور کینہ پرور افراد سے تعمیری اور جدت پسندی پر مبنی افکار اور امور کی انجام دہی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اختلاف، دشمنی اور بدگمانی اجتماعی زندگی کا لطف اور رونق و خوشی تباہ کرنے کا باعث ہیں۔ اس بارے میں اپنی ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا ہم تمہیں ایک ایسے عمل سے آگاہ کریں کہ جو روزہ، نماز اور صدقے سے بھی برتر اور افضل ہے؟ وہ عمل لوگوں کے درمیان اصلاح ہے۔ یقیناً انسانوں کے درمیان فساد اور برائی ہلاکت کا باعث ہے۔ رسول اکرم کے حکومتی نظام کے دیگر اہداف و معیارات میں سے ایک اخلاقی اقدار ان کو رواج دینا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی قدروں کے احیاء کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار کے حامل افراد کی بھی قدردانی اور ان کا احترام فرماتے تھے۔ آپ کو جس شخص میں بھی اخلاقی صفات نظر آتی تھیں ان کو سراہتے تھے، حتیٰ اگر وہ شخص کسی اور دین کا پیرو ہوتا پھر بھی اخلاقی قدروں کے سبب اس کا احترام کرتے تھے۔
بسم الله الرحمن الرحيم وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري. ذري وفكني من شد وثاغي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عومي يوما بدأ وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي أسراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهجا به لساني واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك.
عزيز سامعين، مولاي متقيان امير المؤمنين حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر روسیہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطائے عفو کا امیدوار ہوں، تیری عطائے عفو کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود عف کی تو گزارش قبول کر، معبود عف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ دشمنوں کی کسی بھی مہم جوئی کا دنداں شکن جواب دیا جائے گا، ایرانی بحریہ کے سربراہ کا انتباہ۔ غاصب صہیونی حکومت پر حزب اللہ لبنان کی کاری ضربیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ مصر، علاقے کے حالات پر تبادلہ خیال۔ غزہ پٹی میں شہید ہونے والوں کی تعداد 42,000 سے تجاوز کر گئی۔ اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اور سامعین، اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل شہرام ایرانی نے زور دے کر کہا ہے کہ دشمنوں کی کسی بھی طرح کی مہم جوئی کا دنداں شکن جواب دیا جائے گا۔ ایڈمرل شہرام ایرانی نے المیادین ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ دشمن کی جانب سے کسی بھی قسم کے حملے پر ہمارا رد عمل انتہائی سخت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کی دھمکیاں ان کی کمزوری اور ناتوانی کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا کہ ہم دشمن سے کوئی نرمی نہیں برتیں گے۔ اسی سلسلے میں ایران کی سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے بھی جمعرات کے روز اصفہان میں شہید جنرل عباس نیل فروشان کی تدفین کے موقع پر کہا کہ دشمن جان لے کہ ایران پر کسی بھی حملے کا دردناک جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وعدہ صادق دو آپریشن ہماری پوری دفاعی طاقت نہیں بلکہ صرف ایک انتباہ تھا۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ صہیونی حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ اسماعیل ہنیہ، حسن نصر اللہ اور نیل فروشان کی شہادت سے مزاحمتی محاذ کمزور ہو جائے گا، لیکن آپریشن وعدہ صادق دو کی کامیابی اور ایرانی میزائلوں کے مقابلے میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کی ناکامی نے دشمن کے اندازوں کو غلط ثابت کر دیا۔ بیروت میں سید استقامت حسن نصر اللہ کے ساتھ شہید ہونے والے سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے فوجی مشیر اعلی شہید جنرل عباس نیل فروشان عظیم الشان جلوس جنازہ کے بعد اپنے آبائی وطن اصفہان میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ اصفہان کے قدرداں عوام نے جمعرات کو اصفہان میں سید استقامت شہید حسن نصر اللہ کے ساتھی اور فوجی مشیر اعلی جنرل نیل فروشان کے جلوس جنازہ میں بھرپور شرکت کی۔ شہید استقامت کے جلوس جنازہ کے شرکا امریکہ مرتباد، اسرائیل مرتباد، حسین حسین ہمارا شعار ہے، شہادت ہمارے لیے افتخار ہے، ہماری رگوں میں جو خون ہے وہ ہمارے رہبر کے لیے ہے، اور لبیک یا خامنئی، لبیک یا خامنئی کے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ شہید استقامت جنرل نیل فروشان کے جلوس جنازہ میں شریک اصفہانی عوام نے دہشت گرد صہیونی حکومت کے جرائم اور امریکہ کی جانب سے ان جرائم کی حمایت کی شدید مذمت کی، اور استقامتی محاذ اور لبنان و فلسطین کے مظلوم عوام کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ حزب اللہ لبنان نے غاصب صہیونی حکومت پر کاری ضربیں لگائی ہیں۔ حزب اللہ لبنان اور غاصب فوجیوں کے درمیان لڑائی کی اطلاعات ہیں اور اللبونہ کے علاقے میں اسرائیلی ہتھیار جل رہے ہیں۔ اس علاقے میں حزب اللہ لبنان نے صہیونی حکومت کے دو مرکبہ ٹینکوں کو نشانہ بنایا جن سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا گیا۔ المیادین ٹی وی کے رپورٹر نے کہا ہے کہ گزشتہ 17 دن کے دوران حزب اللہ کے مجاہدین کے ہاتھوں تباہ ہونے والے اسرائیلی ٹینکوں کی تعداد 17 تک پہنچ گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اوسطاً روزانہ ایک ٹینک تباہ ہوا ہے۔ ادھر صہیونی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ گولانی بریگیڈ بیس کے ڈائننگ ہال پر حزب اللہ کے ڈرون نے جو حملہ کیا تھا اور جس کے نتیجے میں متعدد فوجی ہلاک اور 60 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے، اس نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے 2 پن پوائنٹ بیلسٹک میزائلوں قادر 2 اور نصر 1 کے آپریشنل ہونے کے بعد ان کی فوٹیج اور تفصیلات جاری کی ہیں۔ لبنان کی اسلامی استقامتی تحریک حزب اللہ کے انفارمیشن سینٹر کے حوالے سے موصولہ رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے 2 پن پوائنٹ بیلسٹک میزائلوں کی فوٹیج جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ قادر 2 زمین سے زمین پر مار کرنے والا پن پوائنٹ بیلسٹک میزائل ہے، جس سے حال ہی میں تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حزب اللہ کی جاری کردہ ویڈیو فوٹیج اور تفصیلات کے مطابق یہ بیلسٹک میزائل اسلامی استقامتی تحریک کے انجینئروں نے اس میزائل کو اپ گریڈ کیا ہے اور اہم ترین اہداف کو بالکل صحیح نشانہ بنانے کے لیے اس سے کام لیا جاتا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اسی طرح ایک اور ویڈیو فوٹیج نصر ایک پن پوائنٹ بیلسٹک میزائل کی بھی جاری کر کے بتایا ہے کہ نصر ایک میزائل کی رینج 100 کلومیٹر ہے اور 100 کلو کا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے قاہرہ میں مصر کے صدر اور دیگر اعلی حکام سے ملاقات کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے مصری صدر سے ملاقات میں علاقے کے حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ اور مصری حکام نے اپنی ملاقاتوں کے دوران غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم اور لبنان کے خلاف جنگ بند ہونے، پناہ گزینوں کی مدد اور صہیونی حکومت کی جنگ کا دائرہ بڑھنے سے روکنے کی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مصری حکام نے ایران کے سفارتی اقدامات کا بھی خیر مقدم کیا اور فریقین نے فلسطین، لبنان اور شام کے عوام کے مسائل و پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے عالمی اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ صلاح و مشورہ جاری رکھنے، نیز صہیونی حکومت کی جنگ و جارحیت کا دائرہ بڑھنے سے روکنے پر زور دیا۔ ایران اور مصر کے وزراء خارجہ نے اپنی علیحدہ ملاقات کے دوران بھی علاقے، بالخصوص غزہ اور لبنان میں جنگ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی لبنان کے خلاف صہیونیوں کے جرائم رکوانے کے لیے اس سے پہلے شام، سعودی عرب، قطر، عراق، عمان اور اردن کے دورے پر تھے۔ دنی اسنا ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا کے علاقے میں یورپ کی تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو کی خبیث پالیسی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے جمعرات کو ایران کے 3 جزیروں تمبے بزرگ، تمبے کوچک اور ابو موسیٰ کے بارے میں یورپ کے مداخلت پسندانہ اور بے بنیاد دعوے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ 3 جزیرے ہمیشہ سے ایران کے تھے اور ہمیشہ ایران کے ہی رہیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی یورپی یونین اور خلیج فارس تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس کے اعلامیے میں ان 3 ایرانی جزیروں کے بارے میں بے بنیاد دعوے دہرائے جانے کی سخت مذمت کی اور اسے یورپی یونین کے رکن ممالک کی جانب سے حکومتوں کی عرضی سالمیت اور قومی اقتدار اعلی کے احترام کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے منشور کی پابندی نہ کیے جانے کا واضح ثبوت قرار دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے صہیونی حکومت کے حملوں کے نتیجے میں غزہ پٹی میں اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 42,438 بتائی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ پٹی میں قتل عام کی مزید 2 کارروائیاں انجام دیں جن کے نتیجے میں 39 افراد شہید اور 93 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی شہدا کی ایک بڑی تعداد اب بھی ملبے کے نیچے اور سڑکوں کے کنارے پڑی ہوئی ہے اور امدادی کارکنوں کے پاس ان تک پہنچنے کی توانائی نہیں ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے 7 اکتوبر 2023 سے جاری حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 42,438 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 99,246 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جارح صہیونی حکومت منظم طریقے سے انسانی امداد کو اس خطے میں داخل ہونے سے روک رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق فولکر ترک نے کہا کہ غزہ میں فلسطینی اس وقت غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں سخت ترین اجتماعی سزاؤں کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر جنگوں کے اسباب پر توجہ نہیں دی گئی تو وہ وائرس کی طرح آس پاس کے علاقوں کو بھی متاثر کر دیں گے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے مزید کہا کہ غزہ کی پٹی میں گزشتہ 1 سال کے دوران 42,000 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر فلسطینی خواتین اور بچے تھے۔ جارہ امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے جمعرات کو یمن کے دارالحکومت سنا اور سادہ کے بعض علاقوں پر کئی بار بمباری کی۔ یمن کی سرکاری نیوز ایجنسی سبا نے ایک رپورٹ میں جمعرات کو سنا اور صوبہ سعدہ کے بعض علاقوں پر جا رہے امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں کی بمباری کی خبر دی ہے۔ المیادین ٹی وی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ جا رہے امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے شمالی یمن میں واقع شہر سعدہ کے مشرقی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے یہ حملے بحرہ احمر، بحرہ عرب اور میڈیٹیرین سی میں صہیونی حکومت سے متعلق بحری جہازوں کے خلاف یمنی فوج کی کارروائی پر رد عمل میں انجام پائے ہیں۔ یمنی فوج نومبر 2023 سے بحر احمر اور بحر عرب میں صہیونی حکومت سے متعلق دسیوں تجارتی جہازوں کو اپنے ڈرون اور میزائل حملوں کا نشانہ بنا چکی ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے غزہ پٹی پر غاصب اسرائیلی فوج کے حملوں میں شدت آنے کے بعد سے اب تک کسی بھی اسرائیلی بحری جہاز یا مقبوضہ فلسطین کی جانب جانے والے کسی بھی بحری جہاز کو بحر احمر اور آبنائے باب المندب سے گزرنے نہیں دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کے معاملے پر سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹوں کے مطابق بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل نے شیخ حسینہ واجد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد اگست کے مہینے میں طلبہ کی قیادت میں ہونے والے زبردست احتجاج کے بعد اقتدار سے الگ ہو کر ہندوستان فرار ہو گئی تھیں۔ عدالتی حکم کے بعد پراسیکیوٹر محمد تاج الاسلام نے اسے ایک قابل ذکر دن قرار دیا اور بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل آئی سی ٹی کے چیف پراسیکیوٹر محمد تاج الاسلام نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو گرفتار کرنے اور 18 نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے علاوہ 45 دیگر افراد کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے ہیں، جن میں سابق وزیر اعظم کے قریبی ساتھی بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ کئی مہینوں کی ملک گیر طلبہ تحریک کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد 5 اگست کو اپنی حکومت کے معزولی کے دن ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہندوستان فرار ہو گئی تھیں۔ حکومت مخالف طلبہ تحریک میں 700 سے زیادہ افراد ہلاک اور 1000 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے، جس کی ذمہ داری شیخ حسینہ واجد، ان کے وزراء اور رہنماؤں پر عائد کی جا رہی ہے۔ ہندوستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں ہندوستان کی پوری ٹیم 46 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بنگلورو میں ہندوستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ کے دوسرے دن جمعرات کو وراٹ کوہلی سمیت ہندوستان کے 5 بلے باز 0 پر آؤٹ ہو گئے اور ہندوستان کی پوری ٹیم 46 رن پر ہی آؤٹ ہو گئی۔ اپنے ہی ملک میں ہندوستانی ٹیم کا یہ سب سے کم اسکور اور کل ٹیسٹ میچوں میں تیسرا سب سے کم اسکور ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے جمعرات کو کھیل ختم ہونے تک 3 وکٹ پر 180 رن بنائے تھے۔ ادھر پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جا رہے ملتان ٹیسٹ میں پاکستانی گیند باز ساجد خان نے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ملتان میں جاری پاکستان اور انگلینڈ کے دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں ساجد خان نے 111 رن دے کر 7 وکٹ گرائے۔ ساجد پہلے اسپن بولر ہیں جنہوں نے 111 رن دے کر 7 وکٹ حاصل کیے ہیں۔ ملتان میں دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک جمعرات کو انگلینڈ کی ٹیم نے 2 وکٹ پر 36 رن بنائے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب سماعت فرمائیں نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ ایس سی او کا سربراہ اجلاس اسلام آباد میں ایک بیان جاری کر کے ختم ہو گیا. باقاعدہ اجلاس کی افتتاحی تقریب سے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے خطاب کیا اور تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا. اور اس دوران انہوں نے اپنے خطاب میں رکن ممالک کو درپیش چیلنجوں، مشکلات اور مسائل سے متعلق نکات کا ذکر کیا. اجلاس میں شریک دیگر مہمانوں من جملہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر صنعت و تجارت و معدن نے بھی خطاب کیا اور رکن ملکوں کے باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا. اجلاس اپنے اختتام کو پہنچا اور اجلاس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں سبھی ملکوں نے متفقہ طور پر یک طرفہ اور خود سرانہ پابندیوں کی مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی پابندیوں سے تیسرے ملک کے اقتصادی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ خطے، علاقے اور دنیا کی پائیدار ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. مشترکہ اختتامی بیانیے میں اسی طرح دوسرے ملکوں کے معاملات میں عدم مداخلت اور باہمی تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا. اس دوران اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر صنعت و تجارت جہاں ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ اس اجلاس میں شریک ہوئے، وہیں ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی اسلام آباد میں موجودگی بھی توجہ کا مرکز رہی، جبکہ چین کے وزیر اعظم کا دورہ اسلام آباد بھی خاص اہمیت کا حامل رہا اور تمام ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں نے اس اجلاس کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کی. بہرحال اس طرح کے اجلاس بہترین موقع ہوتے ہیں کہ ممالک ایک دوسرے کے مسائل اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو دلچسپی کے امور ہیں یا جو معاملات ہیں ان پر تبادلہ خیال کریں، اور اسلام آباد میں بھی اسی طرح کے مناظر دیکھنے کو ملے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں کیا کیا ہوا اور جب سے یہ تنظیم قائم ہوئی ہے اس کے اثرات اور اس کے ممالک جو ہیں ممبر ممالک ان کو اس تنظیم سے کیا فائدہ ہوا اور علاقے اور خطے پر اس تنظیم کے قیام کے بعد سے کس طرح کے اثرات مرتب ہوئے. ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
پاکستان کی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس منعقد کیا گیا. دنیا کی کل آبادی کے 40% آبادی پر مشتمل شنگھائی تعاون تنظیم کے قیام کا مقصد خطے میں اور روس اور وسطی ایشیا اور قفقاز کے ممالک کی سرحدوں تک نیٹو کے دائروں کو پھیلنے سے روکنا، سلامتی کو یقینی بنانا، انسداد دہشت گردی اور اقتصادی تعاون کو مستحکم بنانا تھا، جبکہ باہمی سیاسی تعاون کی توسیع بھی اس تنظیم کی تاسیس کے مقاصد میں شامل ہے. 1996 میں چین کی تجویز اور روس کی پرزور حمایت سے قزاقستان، قرغزستان اور تاجکستان کی شمولیت سے ایس سی او کی داغ بیل ڈالی گئی. اس کے ایک سال بعد اس پاکستان میں بھی شنگھائی تعاون تنظیم میں شامل ہو گیا. بعد از آن جون 2001 میں ان پانچوں ممالک کے رہنماؤں نے شنگھائی میں ازبکستان کے رہنماؤں کے ساتھ ایک ملاقات کی، اور اس ملاقات کے دوران یہ رشیائی سیاسی، اقتصادی اور عسکری تعاون کے عزم کے ساتھ شنگھائی فائیو کو شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او میں تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ بیلاروس بھی اس کا ممبر ملک ہے. 2004 میں منگولیا اس تنظیم میں مبصر کی حیثیت سے شامل ہوا، جبکہ 2005 میں ایران، پاکستان اور ہندوستان نے بھی اس ایس سی او میں مبصر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی. بعد ازاں اس تنظیم میں 2015 میں پاکستان اور ہندوستان کی رکنیت کی موافقت کی گئی. آئیوں 2017 میں ان دونوں ملکوں کو بھی رکنیت دی گئی، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے شہید صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی حکومت کے دور میں 2021 میں تاجکستان کے دارالحکومت 12 دوشنبے میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں ایران کی رکنیت کی موافقت کی گئی، اور 2023 کے ہندوستان میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں ایران کو باقاعدہ رکنیت دی گئی۔ امریکہ نے بھی 2005 میں ہونے والے ایس سی او اجلاس میں بطور مبصر شریک ہونے کے لیے درخواست دی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ اپنے قیام کے آغاز میں یوریشیا سیکورٹی تنظیم کے نام سے جانے والی تنظیم آج شانگھائی تعاون تنظیم کے نام سے دنیا کی ایک مضبوط تنظیم کے طور پر جانی جاتی ہے، اور یقینی طور پر جس تیزی کے ساتھ نیٹو کا اپنا جغرافیائی دائرہ کار پھیلتا جا رہا ہے، اس کی رفتار سست کر دی گئی۔ تاہم نیٹو نے چین اور روس جیسے ملکوں کو گھیرنے کے لیے اپنی سازشیں اور کوششیں جاری رکھیں، اور خاص طور پر روس کو کمزور کرنے اور اس کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے روس کے ہمسایہ ملکوں میں جملہ یوکرین کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، تاکہ نیٹو کا دائرہ روس کی سرحد تک پہنچ جائے۔ روس نے نیٹو کی انہیں خطرات کو محسوس کرتے ہوئے یوکرین کو بار بار خبردار کیا، لیکن یوکرین نے نیٹو میں شمولیت کو روس کے ساتھ اپنی ہمسائی کے اصولوں اور اچھے پڑوسی کہلانے پر ترجیح دی، اور نتیجے میں تقریباً 3 سال سے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے، جو بلا شبہ امریکہ اور مغربی ممالک کی ریشہ دوانیوں اور یوکرین کی ہر طرح سے مالی اور اسلحہ جاتی مدد کی بنا پر طول پکڑتی جا رہی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ نیٹو اگر یوکرین کے لیے اپنی اسلحہ جاتی حمایت بند کر دے تو یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے، تاہم یوکرین اپنے تمام تر نقصانات کے باوجود اس تھکا دینے والی جنگ میں امریکہ، مغربی ممالک اور نیٹو پر تکیہ کیے ہوئے ہے، جس سے نہ صرف علاقے بلکہ پوری دنیا کے اقتصاد کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
جنازین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر علامہ عباس حیدری صاحب کو، اور ہمارے ساتھ برسل سے رابطے میں ہیں سینئر تجزیہ نگار اور علاقائی اور عالمی امور کے ماہر محمد فیصل خان صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، آغاز کرتے ہیں برسل میں مہمان جناب فیصل خان صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام
جناب۔ فیصل صاحب، اس طرح کے اجلاسوں پر آپ کی گہری نظر ہوتی ہے، اور آپ تو ظاہر انٹرنیشنل آبزرور ہیں۔ آج جو میزبانی ہوئی ہے پاکستان کی حکومت کی جانب سے ایس سی او کے سربراہ اجلاس کے مہمانوں کی، اس میں آپ حکومت پاکستان کی کامیابی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایس سی او کانفرنس جو ہے بنیادی طور پر شنگھائی تعاون کونسل جو ہے اس کا اجلاس ہوا ہے، تو اقتصادی ڈائیلاگ پر اتفاق ہوا ہے، 8 نکاتی دستخط ہوئے ہیں، جس میں دہشت گردی کی جو انسداد کمیٹی ہے اس سے متعلق بھی کچھ بات ہوئی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، دیکھیے اس میں ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا، دو بڑے فائدے ہوئے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی اس وقت جو اندرونی صورتحال ہے، اور جو خاص طور پہ جو بیرونی صورتحال ہے آپ کے علم ہے، جو افغانستان سے جو معاملات ہمارے اس وقت پاکستان کے خراب ہو رہے ہیں، اور انٹر جو وہاں سے جو دردازی وغیرہ ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمارے بھارت کے ساتھ بھی آپ کو پتا ہے کہ معاملات کو درست نہیں ہیں، ایسی صورتحال کے اندر ایک بڑی کانفرنس کا انعقاد کرنا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جانب سے ایک بہت اچھا ایک جیسچر تھا، اسے میں ایک اچھے جیسچر کے طور پر سمجھتا ہوں۔ دوسری جو میں نے بات کہی ہے اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو دوسری سب سے بڑی جو کامیابی پاکستان کو اس سے حاصل ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کرغستان، قازقستان، ترکمانستان جو ہے، انہوں نے وہ سی پیک کا جو بیلٹ اینڈ روڈ کا جو منصوبہ ہے اس سے منسلک ہونے کی جو ایک خواہش ظاہر کی ہے، اس پہ جو بات ہوئی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے پاکستان کے لیے ایک اچھا جو ہے یہ ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ دوسرے ایشوز کا ہے،
پھر آؤں گا فیصل خان صاحب۔ بات یہ ہے کہ اس کی جو بنیاد ڈالی گئی تھی وہ سلامتی اور سیکورٹی کی بنیاد پر، اور اقتصادی اور سیاسی مسائل بھی ساتھ میں تھے۔ بنیاد جو تھی وہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ نیٹو کے دائرے کو مشرقی یورپ تک اور روس اور وسطی ایشیا کی جو جمہوریاں ہیں وہاں تک اس کا دائرہ پھیلنے سے روکنا ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک کامیاب ہو رہی ہے۔ دیکھیے، شنگھائی تعاون تنظیم کو جو ہے نا آپ کو برکس کے ساتھ بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ برکس کے ساتھ میں کچھ لوگ جو یہاں پر ہیں وہ برکس میں بھی موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس وقت جو ایک اسٹرانگ میسج جانا چاہیے تھا وہ پاکستان چونکہ ہوسٹ تھا، تو میں ایک آزاد تجزیہ نگار کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں، اور جو بین الاقوامی آزاد تجزیہ نگار ہے جن کی نظر ہے اس تمام صورتحال پر، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایک سخت ایک میسج جانا تھا۔ دیکھیے، اقتصادیات کا جو تعلق ہے بنیادی طور پر وہ امن و امان کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر ایک چیز جو ہے ریٹ کے نام سے ہے، ریجنل ٹیرر کے حساب سے۔ تو جہاں تک ریجنل ٹیرر کا ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو اس وقت دنیا میں جو امریکہ کی طرف سے اور نیٹو کی طرف سے جو ایک جنگی ماحول جو پیدا کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم جو ہے ایک پیغام جانا چاہیے تھا یہاں سے, لیکن چونکہ میزبانی اس وقت پاکستان کے پاس تھی تو اس پہ تھوڑا سا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نرم رویہ اختیار کیا گیا ہے, لیکن بہرحال کسی حد تک یہ بہتر کانفرنس ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا پیغام جو ہے کسی نہ کسی حد تک پہنچے گا ضرور.
میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ایک اور سینئر تنظیم نگار جناب شہباز احمد قریشی صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
قریشی صاحب, ظاہر ہے کہ سربراہ اجلاس ختم ہو گیا اور اختتامی بیان میں بہت سے نکات کا ذکر کیا گیا, جس میں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ یہ یک طرفہ اور خود سرانہ پابندیاں جو ہیں یہ ناقابل قبول ہیں اور اسے تیسرے ملک کو یا ممالک کو نقصان پہنچتا ہے اور اسے جو ہے وہ ایک حربے کے طور پر بڑی طاقتوں کی طرف سے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. اس مشترکہ اعلامیے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ممالک آپسی تجارت میں آپسی معاملات میں امریکہ کی خود سرانہ پابندیوں کو نظر انداز کرنے کے درپے ہوں گے اور نظر انداز کرنے کی ان کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا؟
جی بہت شکریہ. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہوا, دیکھیں یہ جو آرگنائزیشن ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, پہلے یہ سمجھیں کہ یہ پوری دنیا کی 40% آبادی, جس میں بہت بڑے ملک انڈیا چین پھر پاکستان, تو 40% آبادی اور 25% دنیا کی اکانومی, اس کو یہ ممالک جو ہے کنٹرول کرتے ہیں. تو ہم جو ایس سی او کو ہے وہ ہم اس کو ایک چھوٹا فورم نہیں لے سکتے, کیونکہ دنیا کی آلموسٹ 25% اکانومی ہے جو کہ ان کے قبضے میں, بلکہ زیادہ ہی ہوگی لیکن چونکہ پاپولیشن 40% ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس سے بالکل یہ بات ہوئی ہے, اور بہت سارے ممالک پہ کچھ جو بڑے ملک ہیں وہ جو طرفہ پابندیاں لگا دیتے ہیں اس کی مخالفت کی, بہت اچھا ہوا ہے اور بہت اچھا ایک اعلامیہ میں میسج گیا ہے. دیکھیں یہ پہلی بار اس کی پاکستان کو, جب سے پاکستان ممبر بنا 2015 میں پہلی بار پاکستان کو یہ میزبانی کا شرف حاصل ہوا اور ایک کلیئرلی میسج دیا گیا, خاص طور پہ اس وقت جو مشرق وسطی کی صورتحال ہے, مڈل ایسٹ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جب جہاں پر ایک طرف اسرائیل کی جو اسرائیل جو ایک ظلم بربریت کے پہاڑ جو توڑ رہا ہے لبنان پر بھی اور اس پر غزہ پر بھی, اس صورتحال میں ایشیا کے اندر یہ کانفرنس ہونا اور پاکستان کو میزبانی کا شرف ملنا, جس کے بعد جس میں پاکستان سے دیکھیں کچھ عرصے سے ہمارے تعلقات جو ہے انڈیا سے کوئی خاصے اچھے نہیں تھے, انڈین جو ان کا جو وزیر خارجہ ہے وہ پاکستان آئے, ایران کے وزیر تجارت آئے اور 8 ملکوں کے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. تو اس تمام تو صورتحال سے یہ ایک دنیا کے وعدے میسج گیا ہے. اور آپ نے اگر پاکستانی پرائم منسٹر,
میں پھر آ جاؤں گا شہباز احمد قریشی صاحب کی خدمت میں. اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تہران میں مفتی ممتاز سیاسی مبصر غلام عباس حیدری صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جی بڑا اچھا بیانیہ جاری ہوا ہے جو اختتامی بیانیہ ہے, اس میں جو اہم نکات ہیں ان میں ایک جو سب سے مہم ترین اور اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ کہ جو امریکہ اور مغربی ملکوں کی جانب سے یک طرفہ اور خسرانہ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں دیگر ممالک پر, اس کی شدید مخالفت کی گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ شنگھائی, جیسا کہ سب جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ 40% آبادی پوری دنیا کی کل صرف شنگھائی میں ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پر وہ ممالک شامل ہیں جو دنیا کی اقتصاد اور تجارت کا بڑا حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں. تو ایسے میں یہ ممالک اب کیا مغربی ملکوں کی خود سرانہ پابندیوں کو نظر انداز کرنے کی طرف آگے قدم بڑھائیں گے اور ان کی بات مانے بغیر اپنے معاملات خود طے کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی عباس, دیکھیں ایس سی او کی جو سب سے اہم کامیابی ہے اس قسم کی صورتحال میں سربراہی اجلاس کا انعقاد ہے. دیکھیں غزہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, لبنان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور علاقے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور پاکستان کی صورتحال بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن بعض جو ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے بہت یہ کوشش کی گئی تھی کہ کسی بھی طریقے سے یہ اجلاس جو ہے منعقد نہ ہو, اور اس کے لیے جو ہے روڑے بھی اٹکائے گئے تھے, لیکن پاکستان کی حکومت نے بالآخر اس اجلاس کو منعقد کیا اور میرے خیال میں اچھے طریقے سے بھی جو ہے اس کا انعقاد ہوا, اور جتنے بھی جو شرکاء تھے جنہوں نے شرکت کی انہوں نے جو ہے اطمینان کا اظہار کیا اس اجلاس کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں سیکورٹی کے کتنے مسائل ہیں اور اسکولوں کی جو ہے وہ تعطیل کر دی گئی, جتنے بھی جو ہے وہ تھے یعنی سب کی نظریں جو ہے اسلام آباد پہ جمی ہوئی تھی اس اجلاس کے حوالے سے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ جو امریکہ اور مغربی ممالک ہیں, دیکھیں اس وقت اس میں دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ کا جو ہے بھرم وہ ٹوٹ چکا ہے. اس وقت جو ہے بہت سے ممالک کے نہ فقط ایران بہت سے ممالک کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنی کرنسیوں میں جو ہے وہ تجارت کرنی چاہیے, اور انہوں نے جو ہے پہل بھی کی ہے اور اس جانب جو ہے سب نے قدم بھی بڑھایا ہے. آپ دیکھیں پاکستان کا شمار جو ہے وہ امریکی بلاک میں ہوتا ہے, ہرچند کہ پاکستان کی حکومت جو ہے امریکی بلاک میں ہے, عوام اس کے امریکہ مخالف ہیں, لیکن حکومتی سطح پر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود جو ہے,
لیکن پچھلے چند برسوں میں کچھ تبدیلی دیکھنے
آ رہا ہوں میں اسی جانب.
جی ہاں
دیکھیں پچھلے چند برسوں میں جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے پاکستان کی حکومت بھی جو ہے وہ جو پاکستانی عوام کی طرح اس بات پر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. دیکھیں پاکستان اور ہندوستان کی آزادی دیکھیں, صرف میرے خیال میں چند گھنٹوں کے فاصلے سے جو ہے وہ ہوئی, اور ہندوستان ایک دن بعد جو ہے پاکستان کے آزاد ہوا, لیکن چونکہ وہ امریکی بلاک میں نہیں تھا تو وہ اس نے جو ہے جتنی ترقی کی ہے پاکستان 10 گنا بھی اس ترقی نہیں کر سکا ہے اس حد تک جو ہے جس اقتصادی ترقی جو ہے انڈیا کی ہوئی. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ سمجھ چکا تھا کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا, اس نے اپنے آپ کو شروع سے امریکی اس سے جو ہے بالادستی سے نکال دیا. لیکن چونکہ پاکستان جو ہے امریکی بلاک میں شامل تھا اور امریکہ کی وجہ سے کئی جنگیں بھی مسلط ہو چکی تھی اور بہت قربانیاں بھی دی, لیکن اقتصادی طور پر پاکستان جو ہے سیاسی طور پر اور اس طرح جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان بہت پیچھے رہ گیا, اور اسی لیے جو ہے آپ نے دیکھا کہ بہت سے جو ہے یہ بھی کہنا ہے خود عمران خان کا کہ میری حکومت کو جو ہے روس کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی وجہ سے جو ہے وہ ختم کیا گیا. لیکن اب جو ہے پاکستان کے جو اعلیٰ حکام ہیں سب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں جو ہے اب امریکہ کو خیر باد کہہ دینا چاہیے, اور اسی لیے جو ہے جس طریقے سے اجلاس کا انعقاد ہوا اور جس طریقے سے اجلاس کے انعقاد سے پہلے علی عباس پاکستان اور روس کے مابین جو ہے فوجی مشق ہوئی, یہ بھی جو ہے اس جانب اہم قدم ہے کہ اب جو ہے جو ممالک ہیں, دیکھیں ایس سی او میں جو ہے جو اہم ممالک ہیں اس سے آپ درگزر نہیں کر سکتے ہیں, روس اہم ممالک ہے, خود چین اہم ملک ہے, اسلامی جمہوریہ ایران بہت اہم ملک ہے, اور پاکستان بھی جو ہے عالم اسلام میں جو ہے فرسٹ ملک ہے جس کے پاس جوہری توانائی طاقت ہے, تو وہ بھی جو ہے ایک اہم ملک ہے. اس قسم کی صورتحال میں ان ممالک کا ایک ساتھ ہونا اور آگے کی جانب پہ قدم بڑھانا جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے.
جی فیصل صاحب, ظاہر ہے کہ کھل کے کہا گیا ہے کہ اپنے معاملات آزادانہ طریقے سے انتخاب کرنے اور اس پر چلنے کا حق سارے ممبر ممالک کو حاصل ہونا چاہیے اور ہے, اور ہم اس کو ظاہر ہے کہ آگے بڑھائیں گے اپنے اس عزم کو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے ملکوں کی یا صاف لفظوں میں امریکہ اور مغربی ملکوں کی پابندیوں کو ہم خاطر میں نہیں لائیں گے, بیان ہے عمل بھی ہوگا.
دیکھیے یہ بیان جو ہے جیسے کہا گیا تھا اس میں الائنمنٹ کے ایک طرفہ تجارتی پابندیاں جو لگانے کی جو مخالفت کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ غیر امتیازی جو ہے نا شفاف تجارتی نظام ہونا چاہیے. بلا شبہ یہ بہت اہم بات ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جو اجلاس کا جو ہے ایک ماخذ ہے. اور لیکن اب یہ بات کہ کیا یہ پیغام جائے گا, دیکھیے پیغام تو جہاں تک میں مغرب کی حوالے سطح سے دیکھ رہا ہوں کہ اس اجلاس کا پاکستان میں ہونا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پیغام تو گیا ہے, لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ کوئی اسٹرانگ جو ہے اگر
بات پیغام جانے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ خود آپس میں عمل کرنے کی ہے.
جی مطلب یہ ہے کہ ایک اس پہ آپ کیا عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دیکھیے یہاں پہ میں پاکستان کی طرف سے تھوڑا سا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے بلا شبہ جو اس وقت یہاں پہ جو شرکا ہیں وہ تو اس حوالے سے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل متحد ہیں, اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ جو یہاں شرکا جو ممالک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو اعلامیہ ہوا ہے, اور جیسے کہ امریکہ جو ہے چڑھ کے ایک دم فوری طور پر پابندیاں لگا دیتا ہے دوسرے ملکوں کو یکطرف پر پابند کر دیتا ہے, اس کے اوپر تو تقریباً سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ یکجا ہیں, کہیں نہ کہیں پاکستان بھی اس حوالے سے ان کے ساتھ ہے, آن بورڈ ہے. لیکن جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ کیا اس سے فوری طور پر جو آپس میں جو ترقیاتی جو ٹریڈ ہو سکتی ہے, جو اس میں خاص طور پر ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ کی جو بات ہے نا, اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے تھوڑی سی دقت ہے, کیونکہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو کچھ ایسے
بات صرف پاکستان کی تو نہیں, اس میں تو ظاہر ہے کہ 9 ممالک ہیں, اس میں چین بھی ہے, روس بھی ہے, انڈیا بھی ہے.
میں کہہ رہا ہوں بالکل سارے ممالک تو بالکل صحیح ہے, جو کانفرنس جو ہے اس میں تمام ممالک جو شریک ہیں ان کا تو ایک باقاعدہ سٹینڈ ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ یہ اس کا جو آج جو اجلاس ہوا ہے یہ آئندہ جو برکس کی جو کانفرنس ہونے والی ہے اس میں ایک بہت اچھا جیسچر بھی ہے اس کے لیے, یہ ایک اسٹرانگ میسج ہے امریکہ کے لیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جہاں تک میں میزبان کی بات کروں کہ میزبان کے لیے تھوڑی سی یہاں پہ پرابلم ضرور ہوں گی, لیکن اس کانفرنس کا یہاں پر ہونا اس صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے.
فضل صاحب, اگلے سال بھی میں آپ سے ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان کی آپ نے مشکلات کا ذکر کیا سیاسی, لیکن جب معاشی اور اقتصادی مشکلات کی بات آتی ہے, خاص طور پر توانائی اور انرجی کی, تو ظاہر ہے کہ اس کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. گیس پائپ لائن منصوبہ جو تھا ایران پاکستان کا, ظاہر ہے کہ اسی لیے تھا کہ مشکلات حل ہوں. اب اس بیانیے کے بعد کیا پاکستان, جیسا کہ بارہا کہتا رہا ہے کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں گے اس سمجھوتے پر, تو عمل درآمد اب کچھ امید بن گئی ہے؟
نہیں, میرے خیال سے ابھی تک جو میرے پاس جو اطلاعات ہیں, کیونکہ پاکستان کی آپ کو پتا ہے کہ جو موجودہ جو اس وقت جو پس پردہ جو یہاں پہ حلقے ہیں جو رول کرتے ہیں, ان کو ابھی تک جو ہے مغرب کے کہیں نہ کہیں وہ ان کے ساتھ ابھی تک اس معاملے پہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ فوری طور پر ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. اور یہ ایک بہت اہم بات ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا اہم ایشو ہے ایران کا ہمارے ساتھ پائپ لائن کا, اگر ایران کے ساتھ یہ اگر ہو جاتا ہے اور یہ پابندی جو امریکہ نے لگا رکھی ہم پہ, آپ یقین کریں پاکستان کو اس سے بہت زیادہ ترقی ہو, اور یہ ہمارے برادر ایرانی جو بھائی ہیں ہمارے, ان کی بہت بڑی مہربانی ہے اور بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اب تک اس حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے. ادروائز تو آپ کو پتا ہے وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس حوالے سے جو ہے ایکشن لے سکتے ہیں, عالمی اس میں جا سکتے ہیں, لیکن میں ابھی تک سمجھ رہا ہوں کہ موجودہ جو حکومت ہے, جو موجودہ جو ڈھانچہ ہے, یہ انتہائی کمزور ہے, کیونکہ بنیادی طور پر اس کو ابھی تک جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, یہ صرف میرے کہنے کی بات نہیں, ایون امریکہ کے اندر اور یہاں یورپ کے اندر بھی یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر کوئی, جیسے کہ ابھی ایک غلام عباس صاحب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اگر اس وقت اگر عمران خان صاحب یہاں پر ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست اس حوالے سے انیشیٹو لیا جا سکتا تھا, لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی میں ابھی تک پر امید ہوں.
عمران خان صاحب نے بھی 4 سال حکومت کی.
جی جی,
ہم نے کہا عمران خان صاحب نے بھی تو کئی سال حکومت کی.
جی جی, عمران خان صاحب نے کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو معاملات اتنے نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے تو واضح طور پر کہا تھا کہ ہمیں ایران اور روس اور چین کے ساتھ کھڑا ہونے کی وجہ سے میری حکومت گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک فورم ہے, آپ کو پتا ہے اس کے اندر ایران ہو گیا, روس ہو گیا, چین ہو گیا, یعنی جو استعماری قوتیں ہیں ان کے خلاف جو طاقتیں جو حقیقت میں کھڑی ہوئی ہیں, ان کا یہ اتحاد ہے. تو میں, میرا یہ خیال ہے اور کچھ اور لوگوں کا بھی خیال ہے, ویسٹ میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت یہ اگر پریزنٹ جو ہوئی ہے, اگر کانفرنس اس وقت عمران خان ہوتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ اس سے ایک بہت بڑا اسٹرانگ جو ہے مطلب ایک اس کا سامنے آ سکتا تھا.
لیکن شہباز شریف صاحب نے بھی بہرحال بہت ہی واضح پیغام دیا ہے اپنے خطاب میں. بہرحال میں بھی راضی ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت ہمارے نمائندے اسلام آباد میں موجود ہیں سید علی رضوی, ان سے جان لیتے ہیں کہ اس وقت کی وہاں کیا صورت حال ہے. اجلاس تو ختم ہو چکا ہے اور اس کا فیڈ بیک کیا ہے؟ جی سید علی, میری آواز سن رہے ہیں؟ السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے.
جی مائیکروفون آپ کے حوالے, فرمائیے.
شانگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی کونسل کے 23واں اجلاس پاکستان میں اختتام پذیر ہوا. اس نشست میں رکن ممالک اور ناظر ممالک کے اعلیٰ عہدیدار نے اقتصادی, سیکیورٹی اور ثقافتی موضوعات کا جائزہ لیا اور ایک اعلامیہ جاری کر کے اپنا کام کا خاتمہ کیا. اسلام آباد کے اجلاس میں شانگھائی تعاون تنظیم نے یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیوں کو عالمی تجارتی نظام کی کمزوری کے طور پر گردانا اور ایک اہم عنصر قرار دیتے ہوئے سختی سے اس رویے کی مذمت کی. اسلام آباد کے اعلامیہ میں شانگھائی تعاون تنظیم نے باہمی احترام, انصاف اور فائدہ مند تعاون پر مبنی بین الاقوامی تعلقات کے قیام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ایک زمین, ایک خاندان اور ایک مستقبل کے نظریے کو پیش کیا. بتاتا جاؤں کہ رکن ممالک کے رہنماؤں نے ایک محفوظ اور خوشحال علاقے کے قیام کے لیے سیاسی, سیکیورٹی, تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں کثیر الجہتی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا. انہوں نے جدید ٹیکنالوجیز کو آگے بڑھانے اور صحت, زراعت اور قابل تجدید توانائی کے شعبے میں تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا. اس اجلاس میں علاقائی رابطوں کی اہمیت اور نقل و حمل کے کوریڈورز کی ترقی پر بھی زور دیا گیا اور رکن ممالک نے موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے اور غربت میں کمی کے لیے اپنے عزم کا اعلان کیا تھا.
بہت شکریہ آپ کا سید علی, آپ نے تازہ ترین رپورٹ وہاں سے دی اور اعلامیہ پہ بھی آپ کی گہری نظر تھی. بہرحال ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے. فیصل خان صاحب, ظاہر ہے کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی تھی اس میں جو سر فہرست چیز وہ سیکورٹی اور سلامتی کو یقینی بنانا اور نیٹو کا جو دائرہ ہے اس کو پھیلنے سے روکنا تھا. آج دیکھیں کہ اسی نیٹو کا جو توسیع پسندانہ نظام تھا, اس کی جو توسیع پسندانہ پالیسی تھی, اسی کی وجہ سے آج روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے. تو اس دفاعی شعبے میں سیکورٹی کے مسائل میں شنگھائی تعاون تنظیم اپنے مقاصد میں کس حد تک کامیاب رہی ہے؟
دیکھیے بالکل صحیح ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس میں جیسا میں نے کہا کہ جو یک طرفہ تجارتی پابندیاں ہیں, جو استعماری طاقتیں ہیں, اور جو نیٹو وغیرہ کے ساتھ جو اس وقت مغربی ممالک ہیں جو ان کے سارے معاملات اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں اور ان کی جو غلط پالیسیوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا خطہ اس وقت جو ہے جنگ کی صورتحال میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے, اور کسی وقت بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے جو استعماری جو طاقتیں ہیں جن کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے, مغرب کے ساتھ بھی بہت سارے ممالک ان کے ساتھ ہیں, تو وہ دنیا کے اندر جو اس قسم کا ایک جو ایک سینیریو پیدا کر رہے ہیں اس سے تو ساری دنیا کی اقتصادیات جو ہے تباہ ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ جو اس وقت اس صورتحال کا یہاں پر ہونا, دیکھیے یہاں میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ کوشش جیسے غلام عباس صاحب نے کہی تھی, ان کی بات میں سیکنڈ کر رہا ہوں, کہ اس کانفرنس کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی تھی کہ کانفرنس یہاں پہ نہ ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو معاملہ اس وقت
یہ سمجھا جائے کہ نیٹو جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کو اپنا حریف سمجھتی ہے.
بالکل 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 حریف سمجھتی ہے, ایس سی او کانفرنس کو بھی سمجھتی ہے, اور یہ برکس کو بھی سمجھتی ہے, اور کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت بہرحال یہ ایک اچھا ہوا کہ انہوں نے کانفرنس کا انعقاد کیا. لیکن یہاں پہ کہیں نہ کہیں ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ افغانستان کو بطور مبصر بھی نہیں بلایا گیا, اس حوالے سے بھی مغرب کا پاکستان کے اوپر تھا دباؤ کہ ان کو بالکل نہ بلایا جائے. تو یہ جو ہے کہیں نہ کہیں ایک اثرات ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ہے ایک اتحاد کا ہونا اور پاکستان میں ایس سی او کانفرنس کا ہونا اور یہاں پہ تمام بڑے ممالک کا, خاص طور پہ جیسے میں نے کہا پہلے کہ استعماری قوتیں جو پاکستان کے علاوہ ساری خطے کے اندر جو دنیا کی تجارت کو اور دنیا کے امن کو تہ و بالا کرنا چاہتی ہے, ان کے گرد جو ایک سب سے بڑا حصار جو دفاعی حصار بن رہا ہے جس میں کہ ہمارا برادر ملک ایران ہے, چین ہے, روس ہے, اور جو کہیں شمالی کوریا بھی اب ساتھ میں آ رہا ہے, تو یہ جو ہے اس نئے بلاک سے یہ بڑے خائف ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایسی صورتحال کے اندر اس کانفرنس کا ہونا میں سمجھتا ہوں بہت اچھا جو ہے پیغام گیا ہے.
حجری صاحب سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا, ظاہر ہے کہ دنیا کی 40% آبادی اور 25% اس سے زیادہ تجارت انہی ملکوں کے درمیان جو ہے لین دین ہوتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ابھی تک اپنی ایک مشترکہ کرنسی مثلا جیسے یورو ہے اس طرح کی کوئی اپنی کرنسی آپس میں ایک نہیں بنا پائے, اور اس طرح کی جو وابستگی ہے یورو سے یا ڈالر سے اسے آپ نے آپ کو آزاد کرا لیتے, انہیں نجات دلا لیتے؟
دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے مد مقابل کون ہیں, آپ کس سے ٹکر لے رہے ہیں اور کس کے خلاف جو ہے آپ جو ہے وہ اقدام کر رہے ہیں اور کس کے جو ہے وہ آپ ہیبت کو کم کر رہے ہیں. دیکھیں امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ عالمی سطح پر اس کی چودراہٹ جو ہے ختم ہو, اور امریکہ اور بعض یورپی ممالک نے جو ہے بھرپور کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کو 2001 کے بعد جو ہے,
بعد میں مانتا ہوں کہ کون ہے ٹھیک ہے, لیکن ادھر بھی تو دو بڑی طاقتیں روس اور چین جو سلامتی کونسل کے جو ایڈمی طاقت,
ان کی کوشش ہے, ان کی جو ہے بھرپور کوشش ہے, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یہ جو ہے کامیاب ہوئے ہیں, ہر چند کے 100% 50% تک ان کو کامیابی نہیں ملی ہے, لیکن یہ جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور لانگ ٹرم ان کے جو یہ پروگرام ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ڈالر کی جو ہے وہ حیثیت ہے, ڈالر کی جو وہ دھاک ہے اسے ختم کیا جائے. اور آج کا جو اجلاس ختم ہوا اور اس میں بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جو تجارت ہے اسے مقامی کرنسیوں میں کریں, اور اس سے اتفاق بھی ہو گیا ہے, اور سب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ امریکی ڈالر کو پس پش ڈال کر جو ہے مقامی کرنسیوں میں جو ہے وہ تجارت کرے, اور اگر یہ صورتحال بن جاتی ہے کہ مقامی کرنسی میں جو ہے وہ تجارت کریں اور امریکی ڈالر جو ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکی ڈالر کی جو ہے حیثیت بالکل ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے امریکہ اقتصادی طور پر بھی جو ہے اور سیاسی طور پر جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کا مقام جو ہے بری طریقے سے جو ہے وہ گر جائے گا. اسی لیے جو ہے امریکہ اور اس کے جو ہم نوا ہیں ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں انہیں جو ہے آگے بڑھنے نہ دیا جائے. دیکھیں جو ایس سی او ہے وہ دنیا بھر کی جو دوسری جو بڑی تنظیمیں ہیں, جس طرح جو ہے وہ نیٹو ہے, اور اس طریقے سے جو ہے وہ G7 ہے, اور اس طریقے سے جو ہے G20 ہے, کواڈ ہے, اس کے مقابلے میں ہے, اور ابھی تک جو ہے اسے کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے 2001 کے بعد. دیکھیں 2001 کے بعد جو ہے کتنی جو ہے وہ ممالک جو ہے اس میں شامل ہوئیں, اور جس طریقے سے اب جو ہے منظم طریقے سے ہر سال جو ہے ان کا سربراہی اجلاس بھی منعقد ہو رہا ہے, اس سے ظاہر ہوتا ہے اور دکھائی بھی دیتا ہے کہ یہ پیش رفت کی جانب گامزن ہے, اور انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے مقاصد سے جو ہے وہ دور نہیں تو انشاءاللہ جو ہے مستقبل قریب میں جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کر لے گی۔
جی شہباز احمد قریشی صاحب، ظاہر ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی جو بنیاد ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیکورٹی اور اقتصادی اور اینٹی ٹیررزم، انسداد دہشت گردی، یہ کچھ اہم مسائل ہیں جن کی بنیاد پر یہ مہارت وجود میں آئی تھی۔ بات اقتصادی امور کی کر لیتے ہیں۔ اقتصادیات اس وقت تک ظاہر ہے کہ ترقی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ ممالک، ممبر ممالک ہیں، اپنے درمیان سیکورٹی سے متعلق ایک جامع پلان تیار نہ کر دیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس سیکورٹی میں جو ہے وہ دہشت گردی بھی آ جاتی ہے، اسمگلنگ بھی آ جاتی ہے، منشیات کے جو مسائل و معاملات وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقتصادی خوشحالی کی جانب بڑھنے کے لیے یہ ممالک ابھی تک کوئی مضبوط سیکورٹی پلان ترتیب دینے میں ناکام رہے ہیں یا کامیاب رہے ہیں؟
دیکھیں، ناکامی یا کامیابی کا تو دار و مدار یا اس کا اندازہ ابھی ہم نہیں لگا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجلاس ہر سال ہوتا ہے، اعلامیہ آتا ہے، لیکن ابھی انہیں کچھ ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ پہلے تو ان ممالک کو آپس میں اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ابھی دیکھیں کہ پاکستان میں انعقاد ہوا اس کا، اور ہمارے تین ہمسایہ ایران، چائنا اور بھارت آئے، لیکن افغانستان جو کہ 2021 والا ایز اے مبصر آتا تھا، لیکن جب سے طالبان نے وہاں پر کنٹرول کیا ہے، ٹیک اوور کیا، اس کے بعد سے اسے ایز اے مبصر بھی نہیں بلایا جا رہا۔ تو لیکن تین ہمارے ہمسایہ ممالک یہاں پر آئے۔ سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے اسمگلنگ والی بات، اپنے کہ بالکل سمگلنگ رکنی چاہیے، آپ اپنے ایک سیکیورٹی پلان بننا چاہیے کم از کم ان ممالک کے درمیان۔ دیکھیں ہمارے جو تین اطراف ہیں، اس میں ایران بڑا امپورٹنٹ ہمارا برادر ملک ہے، چین سے ہماری بہت اچھی دوستی ہے، اور چینی وزیر اعظم ایک دن پہلے آ گئے تھے، ان سے تو ہماری بائی لیٹرل ٹاکس ہوئی ہمارے پرائم منسٹر کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے جو سائڈ لائن ہے وہاں پر رشین پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ان تمام ممالک کو آپس میں ایک دوسرے کو انگیج کرنے کی، اور تجارت اسی وقت بہتر ہوگی جب ایک سیکیورٹی پلان بنے گا دوسرے ملک سے، کیونکہ پاکستان پہلے بھی واضح کر چکا ہے کہ افغانستان سے کافی دراندازی ہو رہی ہے، اور گزشتہ دو تین مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو جو ہمارے نارتھرن ایریا ہے وہاں پہ اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو پاکستان تھوڑا سا خواہش بھی افغانستان سے، ناراضگی بھی پاکستان کی اس پر ہے، اور اس پر پاکستان نے کہا بھی ہے، اس میں آج بھی پاکستان نے معاملہ اٹھایا۔
شہباز صاحب، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور ساتھ ہی شکر گزار بھی ہیں۔ حجی صاحب، ایک سے ڈیڑھ منٹ اس حوالے سے، شنگھائی تعاون تنظیم کے اقتصادی معاملات اور تجارت کو فروغ دینے میں ایران کے کردار کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں، اسلامی جمہوریہ ایران کا کردار جو ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اقتصادی حوالے سے۔ جس طرح ابھی شہباز صاحب نے بھی کہا کہ ایران کے پاس تیل کے وافر ذخائر ہیں، اور اس طرح گیس کے ذخائر ہیں، اور ایران کے جو علاقائی ممالک ہیں ان کے ساتھ خاص طور پر چین، روس، پاکستان، ہندوستان کے ساتھ اچھے روابط بھی ہیں، اور ان روابط کو اگر آپ مد نظر رکھیں، اور اسی طریقے سے جو ہے جو دوسرے جو ممالک ہیں ان کی جو کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس کا راستہ روکا جائے، لیکن اگر یہ لوگ آپس میں، صرف ایک بات یہ کہوں کہ اگر شنگھائی تعاون تنظیم اگر اپنے اختلافات کو پس پش ڈال دے، جس طرح پاکستان اور ہندوستان کے مابین اختلافات تھے۔
بہت شکریہ آپ نے ہمارے موضوع مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։